نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اللہ تعالیٰ نے یہ جو لوگوں میں ایک جذبہ رکھا ہوتا ہے کہ وہ جس دین اور مذہب سے تعلق رکھتے ہیں اس کے لیے وہ محنت کریں اور کام کریں، اس آخری دور میں سب سے زیادہ نمایاں جذبہ اگر دنیا میں دیکھا گیا ہے تو وہ دو اقوام میں یا دو گروہوں میں ہے، ایک یہودیوں میں، اور یہودی اب تک اپنے مذہب، اپنے مسلک، اپنی رسومات اور جو کچھ بھی انہیں اپنے آبا و اجداد سے ملا ہے اس پر مسلسل نہ صرف عمل پیرا ہیں بلکہ وہ اسے پھیلاتے بھی ہیں، اور ان میں بھی اسی طرح آہستہ آہستہ بدعات شامل ہوتی ہیں جیسے کہ اور دینوں میں وقت کے ساتھ ساتھ شکل بگڑتی ہے، اور پھر کچھ لوگ ایسے اٹھتے ہیں جو اس دین کو اصل صورت کی طرف لوٹانا چاہتے ہیں۔ یہودیت چونکہ کئی ہزار سال تک ایسی رہی ہے کہ کوئی آدمی یہودی ہو نہیں سکتا تھا، تو اس لیے ان کی تمام تر جدوجہد اس کی رہی کہ یہودیوں کے مفادات کو دنیا بھر میں ڈیفینڈ کریں، اور ہر وہ چیز جو یہودیوں کے لیے نقصان دہ ہے اسے وہ دور کریں۔ نسلی مذاہب بھی ہوتے ہیں، یہودیت ایک نسلی مذہب تھا اور ہے، اور اسی طرح ہندو مت کو دیکھ لیں، ان کے ہاں بھی کوئی آدمی ہندو مت کو قبول نہیں کر سکتا تھا، ایسے ہی کوئی شخص یہودی ہو جائے یہ نہیں ہو سکتا تھا۔ یہ اب پچھلے چند دہائیوں میں یہودیوں میں مذہبی طور پر جو تفریق پڑی یا مذہبی طور پر ان کے گروہ آپس میں لڑے تو انہوں نے اس بات کو، ایک گروہ نے تسلیم کیا کہ کوئی بھی ہو وہ یہودی ہو سکتا ہے۔ ہمارے ہاں جو فرقے ہیں اس امت میں، اور ان میں سے شیعت ہے، کوئی شخص پہلے شیعہ نہیں ہو سکتا تھا جب تک کہ وہ نسلاً سادات میں سے نہ ہو، پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ یہ بندش ختم ہوتی گئی اور پھر مختلف اقوام نے شیعت کو قبول کیا، اور تاریخ میں تدریجاً یہ ہوا کہ ان لوگوں نے بڑی ہی چالاکی سے اور پورا ایک پروسیس اس کا وضع کیا، اور وہ یہ کہ آپ دیکھیں گے کہ مثلاً کوئی چودھری تھے، راجے تھے، کسی فرقے سے تعلق رکھتے تھے، انہوں نے پہلی نسل میں اپنے آپ کو حیدری لکھنا شروع کیا۔ یہ مثال چونکہ ہمارے آنکھوں کے سامنے کی ہے اس لیے اس کا سمجھنا آسان ہے، اسی لیے اسے پیش کر رہے ہیں۔ اب حیدری لکھنا شروع کیا تو 100 سال بعد وہ حیدری جو تھے وہ خود ہی سید ہو، اب وہ جو ایک لفظ ساتھ لگا دیا تھا اگلی نسل کو کیا پتا کہ کون تھے کون نہیں تھے، اور جن کو پتا بھی تھا ان کی آواز اتنی مؤثر نہیں ہو سکتی تھی۔ تو یہ یہودیت نے بھی یہی کیا۔ اور دوسری چیز جو آخری اس دور میں جو لوگ قائم ہیں وہ مسلمان ہیں، کہ اللہ تعالیٰ نے ان میں یہ جوش، جذبہ اور یہ چیز رکھی ہے کہ وہ خدا کے دین کے لیے کام کرتے رہے، اور اس کے نتیجے میں مختلف طبقات وجود میں آئے، اس کے فرقے بنے، اس کی آگے کام کرنے کے طریقے مختلف ہو گئے، تو خاص طور سے جب انگریزوں نے اور بر صغیر پہ اور اس کے علاوہ برطانیہ نے ہر جگہ اپنے پاؤں جمائے، اور دوسری طرف سے فرانسیسی اٹھے اور فرانسیسیوں نے عربوں کو اپنا غلام بنا لیا، اور لبنان اور بیروت کے راستے سے ساحل پہ انہیں جو سہولتیں مہیا تھیں انہوں نے لوگوں کو قتل کرنا شروع کیا، یا یہ کہ انہوں نے لوگوں کو عیسائیت کی طرف دعوت دی، تو ارتداد کی دعوت مسلمانوں میں نہیں پھیلی، بہت کم اب تک۔ مسلمان جیسا بھی ہو اس کو مرتد کرنا بہت مشکل ہوتا ہے، وہ دین پر عمل نہ کرے، اس کی تہذیب، اس کی ہر چیز کو بے خونی وہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن سرے سے وہ مرتد ہو جائے اور اللہ کی وحدانیت کا اقرار بھی نہ کرے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت سے بھی منکر ہو جائے، یہ اب تک بھی بہت کم ہوتا ہے، وگرنہ عیسائیت جتنی اللہ نے اس پہ لعنت کی ہے، اگر یہ خدا کی لعنت نہ ہو اور خدا کی ناپسندیدہ چیزوں میں سے نہ ہو، تو جتنے اسباب اور وسائل اور ذرائع وہ استعمال کرتے ہیں اس حساب سے تو اب مسلمانوں کو مٹ جانا چاہیے۔ لیکن اسلام اب بھی اپنی نظریاتی طاقت کی وجہ سے پھیل رہا ہے، غیر مسلم جو مسلمان ہوتے ہیں، بیسیوں ایسے ہیں جن سے پوچھیں تو کہتے ہیں میں پڑھ کے مسلمان ہوا، میں نے اسلام کو قبول کیا جب میں نے اسلام کو گہرائی سے سمجھا۔ کیونکہ جب کوئی فرد اور قوم، افراد کا مجموعہ اپنی ضروریات زندگی پہ قابو پا لیتا ہے اور ضروریات زندگی پوری ہونے لگتی ہیں، تو پھر ضروریات سے آگے بڑھ کر ایک اور ضرورت پیش آتی ہے اور وہ ہے نظریہ۔ ایک آدمی بھوک کے چکر میں پھنسا ہوا ہے، آپ اسے کہیں کہ وہ اسلام کے لیے قربانی دے، تو یا تو شخصیت اتنی بڑی ہو اور ایمان اتنا مضبوط ہو، پھر بھوک کیا اور ننگ کیا، پتا ہوتا ہے کہ ایک نظریے کے لیے کام کرنا ہے اور محنت کرنی ہے، اور وگرنہ پھر جب ضروریات زندگی آدمی کو تنگ کرتی ہیں تو ایمان کا وہ درجہ نہیں رہتا جو حقیقت میں مطلوب ہے، اور جب ضروریات زندگی کسی انسان کی پوری ہونے لگے، مثلاً سے کھانے کے لیے مل جائے، پہننے کے لیے مل جائے، اچھی جاب مل جائے، اتنا پیسہ ملنے لگے کہ اپنی ضروریات زندگی میں بچے ہیں، ان کی تعلیم، یہ چیزیں، پھر وہ سوچتا ہے کہ اب مجھے مذہب کی بھی ضرورت ہے، نظریے کی بھی ضرورت ہے۔ اس لیے بہت سے لوگوں کو آپ دیکھیں گے جو پاکستان چھوڑ کے باہر کے ممالک میں گئے، ان میں بیسیوں ایسے ہیں جو ان کی نسلیں آگے دین سے ہٹ گئیں کیونکہ انہوں نے دین کی پرواہ نہیں کی، اور دوسری طرف دیکھیں گے تو بہت سے ایسے ہیں جو یہاں رہ کے اتنے پکے مسلمان نہیں تھے جتنے وہاں جا کر بن گئے۔ وجہ اس کی کیا ہو گئی؟ بہت سی وجوہ میں سے ایک وجہ یہ ہے کہ جب انہیں اپنی ضروریات زندگی پوری ملیں اور پیسہ ٹھیک ٹھاک ملتا رہا، تو انہوں نے کہا دین کو تو نہیں چھوڑنا، اب دین کی طرف بھی توجہ کرو، پھر توبہ بھی کر لی، حج بھی کر لیا، مسلمانوں کے اداروں کی مدد بھی شروع کر دی، تو بنیاد یہ بن گئی کہ اس کی ضروریات زندگی پوری ہوں۔ تو ضروریات زندگی میں کھانا پینا، شادی، مکان، یہی چیزیں نہیں، اس سے بڑھ کر ایک آدمی کو ضرورت پیش آتی ہے نظریے کی۔ باشعور آدمی سوچتا ہے کہ کس نظریے کے ساتھ زندگی بسر کرنی ہے۔ ایک چیز جو اللہ نے رکھ دی ہے تمام انسانوں میں، مثلاً بھوک ہے، دنیا کا کوئی فرد ایسا نہیں ہے جو بھوک سے مستثنا قرار دیا جائے کہ اس شخص کو پانی کی ضرورت ہی نہیں، کس کو کھانے کی ضرورت نہیں۔ بالکل ایسے ہی اللہ نے ایک چیز لوگوں کے دلوں میں رکھ دی ہے پہلے دن سے، اور وہ ہے خدا کی طلب، اللہ تک پہنچنا۔ اس نے جو یہ کہا کہ کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں، تو وہ کہنا اور اس کا یہ ارشاد اتنا تھا کہ ہر ایک کی روح میں یہ دیا جلا کہ اللہ کی طرف جانا ہے۔ اب دنیا میں آ کر چاہے جتنے مرضی پردے اس پہ پڑ گئے ہوں، مگر آدمی کہتا ہے کہ خدا کی طرف چلنا ہے، کشش ہے، اور طلب ہے۔ اس طلب کو پورا کرنے کے لیے کہ انسان کے دل میں خدا نے ایک بڑی ہستی کی تمنا رکھ دی، لوگوں نے اس کی بجائے پیسے کو رکھ لیا، زندگی اس کی طلب میں گزر گئی۔ کسی آدمی نے اللہ کی بجائے کسی بت کی پرستی شروع کر دی، لیکن وہ بنیادی چیز ایک ہی ہے اور وہ خدا تک پہنچنے کا ہے کہ کسی طرح اللہ تک پہنچیں، حقیقت اعلیٰ تک رسائی حاصل۔ شاہ ولی اللہ رحمتہ اللہ علیہ نے جہاں اس فلسفے پہ بات کی ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ حقیقت اعلیٰ تک پہنچنا یہ انسان کی طبیعت میں ایک چیز رکھ دی گئی۔ تو مسلمان بھی ایسے ہی، وہ جب فارغ ہو جاتا ہے پھر وہ کہتا ہے اب دین کا کام بھی ہے، نظریہ بھی ہے، اس کے ساتھ زندگی گزارنی ہے۔ تو ان نظریات کا زیادہ تحفظ اس وقت ہونا شروع ہوا جب مسلمانوں کی حکومت بر صغیر میں ختم ہوئی، تو یہاں اورنگزیب رحمت اللہ علیہ کی حکومت کے ختم ہونے کا صرف بر صغیر پہ ہی اثر نہیں پڑا، اس کا اثر پوری مسلمان دنیا پر پڑا۔ وجہ اس کی یہ تھی کہ دہلی اتنی بڑی طاقت تھی کہ یہاں پر بیٹھ کر یہ حرمین شریفین میں تعلیم کا نظام سنبھالے ہوئے تھے۔ بلبن کا نام آپ نے سنا ہوگا، اس کو تو گزرے ہوئے بھی 8 صدیاں ہو گئیں، بلبن نے حکم دیا کہ 4 مدارس وہاں بنائے جائیں حرمین شریفین میں اور تعلیم کو عام کیا جائے۔ حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، یہ 4 مسلک تھے۔ اس نے کہا مجھے کسی مسلک سے بحث نہیں ہے، ہم حنفی ہیں اور ہم اس پہ عمل کریں گے، لیکن تینوں دیگر مسالک کے بھی 4 مدرسے قائم کیے، اور کروڑوں روپے کے حساب سے اس زمانے میں یہاں سے یہ بلبن اور تغلق اور یہ لوگ بھیجتے تھے کہ تعلیم عام ہو اور مسلمانوں میں یہ چیز رہے۔ اسی لیے جب ان کا ایران میں غلبہ ہوا ہے صفویوں کا، جہاں سے ایرانی ایران میں شیعت پھیلی اور پھر ہوتے ہوتے وہ اسٹیٹ بن گئی، اس وقت کے مغلوں کو آپ دیکھیں تو مغلوں کو پتا تھا کہ یہ بڑی طاقت بن سکتی ہے، تو انہوں نے توران کے علماء کو بلایا سمرقند سے، بخارا سے، اور انہوں نے کہا کہ پیسے لو اور فکر نہ کرو معیشت کی، اور جاؤ اور ان چیزوں کے لیے تم کام کرو۔ آپ اس کی مثال دیکھنا چاہیں تو بڑی آسان مثال ہے کہ تیل جب تک نہیں نکلا تھا سعودیہ میں اور پیسہ عربوں کے پاس نہیں تھا، اس وقت تک ہمارے ہاں جو مسلک اہل حدیث کے نام سے حضرات پہچانے جاتے ہیں تھوڑے تھے، لیکن سعودیہ میں جب دولت آئی تو انہوں نے حنبلی مسلک کو یا یہ اپنے مسلک کو پھیلانے کے لیے اب دنیا بھر میں دعات بھیجے، داعی بھیجے، اور انہوں نے کہا ہر جگہ مسجدیں بناؤ، جا کر ان نظریات کی تبلیغ کرو، پیسہ ہم سے لو۔ اس سے بحث نہیں ہے کہ وہ صحیح کر رہے ہیں یا غلط کر رہے ہیں، لیکن پیسہ جو تھا اس نے اس طرح دین پر اثر کیا۔ تو مغل تھے، مغلوں نے بھی یہ کیا۔ اورنگزیب رحمت اللہ کی سلطنت ختم ہونے سے صرف بر صغیر پہ ہی نہیں اثر پڑا، دنیا بھر کے مسلمان ممالک جو تھے ان سب پر اثر پڑا۔ اور انگریز جب غالب آئے تو اب یہ بحث شروع ہوئی کہ جناب مسلمانوں کو دین میں رکھا کیسے جائے، بچایا کیسے جائے۔ تو جن لوگوں نے کام کیے ان میں سے ایک تحریک اگر آپ دیکھیں گے تو وہ اعظم گڑھ، چھوٹا سا قصبہ، اور وہاں کا بھی ایک گاؤں، وہاں پہ ایک خاندان تھا، اس میں یہ پیدا ہوئے شبلی نعمانی، جن کا نام آپ نے سنا ہوگا، پڑھتے ہیں آپ۔ اور بہت اللہ نے ذہانت دی تھی، شبلی نے پڑھا اور خوب پڑھا، لاہور آ کے پڑھا، کہاں کہاں پڑھتے رہے، ان کی سوانح تو مقصود نہیں بیان کرنا۔ اور ان کے بھائی تھے، دوسرے خالہ زاد بھائی تھے ان کے، اور ذہانت اس خاندان میں ضرب المثل تھی، اور وہ مولانا حمید الدین صاحب رحمت اللہ علیہ تھے، انہوں نے پڑھا۔ اور مولانا حمید الدین صاحب فراہی رحمت اللہ علیہ وہ اتنے بڑے آدمی تھے کہ اگر ان کی زندگی اور وفا کرتی اور وہ ان کی چیزیں سامنے آتی جو کچھ اس زمانے میں انہوں نے کہا لوگوں سے، وہ اگر کسی طرح منضبط ہو جاتا، کہیں ریکارڈ ہو جاتا، تو شاید اس آخری دور میں قرآن کریم کو سمجھنے والا ان سے زیادہ اچھا آدمی نہیں تھا۔ لیکن نہیں ہوا، وہ پڑھاتے رہے، یہ ریکارڈنگ یہ چیزیں تھی نہیں، لکھا انہوں نے کہا۔ لیکن وہاں حمید الدین نے اتنا کام، اتنا کچھ پڑھایا کہ سید سلیمان ندوی رحمت اللہ علیہ جیسا متبحر عالم، اور حقیقت میں اپنی اپنی رائے کی بات ہے، لوگوں نے کہا کہ شبلی نعمانی علامہ تھے، سچ بات، سچ تو خیر ہر ایک کے نزدیک ہو گئی، لیکن اپنے نزدیک حقیقت یہ ہے کہ علامہ کا لفظ اور یہ لقب اگر کسی پر سجتا تھا اور جچتا تھا تو سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ. سید سلیمان ندوی واقعی علامہ تھے، یعنی ان کی کتاب آپ عمر خیام پر دیکھیں تو عمر خیام پہ جو کچھ انہوں نے لکھا ہے علامہ اقبال نے انہیں پڑھا، تو اقبال نے اس پہ انہیں خط لکھا، اس خط میں یہ لکھا کہ قیامت تک اب آپ کی تحقیق پہ اضافہ نہیں ہو سکتا، اتنا کچھ آپ نے لکھا، 700-800 صفحے دیکھتے ہی دیکھتے عمر خیام انہوں نے لکھ دیے، ان کے مضامین یہ چیزیں. تو سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے جب حمید الدین رحمۃ اللہ کے انتقال ہوا تو اس پہ ایک مضمون لکھا، اور انہوں نے اس میں لکھا کہ ترجمان القرآن کا انتقال ہو گیا اور ہمارے دور کے ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ چل بسے، اور پھر انہوں نے لکھا ہے کہ میں ان کی خدمت میں جاتا تھا اور وہ قرآن کا درس دیتے تھے تو حیرت ہوتی تھی کہ قرآن نے یہ یہ مطالب، یہ یہ چیزیں کی ہیں اور ہمیں آج تک احساس ہی نہیں ہوا. اور وہ جو مسلک اور مشرب چلا آتا تھا پرانے بزرگوں کا، اس سے نہیں ہٹے. یہ بڑی مصیبت ہے کہ کوئی آدمی ذہین ہو یا کوئی آدمی پرلے درجے کا کند ذہن ہو، یہ دونوں عذاب بن جاتے ہیں. بہت ذہین ہو اور تربیت نہ ہوئی بھی ہو تو اس کے تفردات ہو جاتے ہیں، امت سے ہٹ کر ایک الگ راہ بنا لیتا ہے، پھر دلائل بھی دے دیتا ہے. دلائل کس کے پاس نہیں ہوتے؟ اگر صرف بات دلیل ہی پہ ہو تو دلیل تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں کفار مکہ بھی دیتے تھے، مشرقین مکہ بھی دیتے تھے. وہ کہتے تھے تم یہ کہتے ہو کہ تکبیر پڑھ کے جس جانور کو ذبح کیا جائے یہ کیا ہے، جائز ہے، اور ہم جو مردار کا گوشت کھاتے ہیں یہ ناجائز ہے. تو دیکھو تم نے اپنے ہاتھ سے ایک جانور کو مارا تو اس کی روح اور جسم الگ الگ ہو گئے، ایک جب مر گیا تو اس کی روح اور جسم الگ الگ ہو گئے، تو نتیجہ تو دونوں کا موت کی صورت میں آیا. تو جسے ہم اپنے ہاتھ سے ماریں، تم لوگ قتل کریں، ذبح کریں، وہ جائز، اور جسے اللہ مار دے وہ ناجائز. اسے تو کسی کا ہاتھ نہیں لگا، اسے تو اللہ نے مارا ہے، تو اللہ تعالی کا مارا ہوا ناجائز اور تمہارے ہاتھ کا مارا ہوا جائز، یہ کیا طریقہ ہے؟ اب یہ دلیل ہے نا، دلیل وہ یہی دیتے تھے. اور بھی سیوں دلائل عربوں کے، ایسے نہیں تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی تھی تو سامنے کوئی بیوقوف بیٹھے ہوئے تھے ان کے، وہ لوگ بحث کرتے تھے، دلائل دیتے تھے، وہ کہتے تھے یہ دیکھو ان کی حرکت، پھر اس پہ بیسیوں دلائل، یہ تو ایک لمبا موضوع ہے. لیکن صرف دلائل ہی کو اگر دیکھا جائے تو شیطان نے بھی دلیل دی، اس نے کہا آگ سے پیدا ہوں اور یہ مٹی سے، اور آگ کو مٹی پہ فوقیت حاصل ہے، تو جو بڑا ہو اس کو جھکاتے ہیں آپ اور جو چھوٹا ہے اس کو نہیں جھکاتے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ دلیل اس نے بھی دی اللہ تعالیٰ کو جو کچھ بھی تھا ولیعظ باللہ، لیکن اگر دلائل کی بات تھی تو ایسے بھی ہو جاتا ہے. تو یہ جو بہت ذہین لوگ ہوتے ہیں، اگر تربیت نہ ہوئی بھی ہو تو پھر اپنے تفردات کی ایک نئی راہ نکال لیتے ہیں، اور پھر اس کے بعد مصیبت یہ کہ جب وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم ہی حق پر ہیں، بس یہ ایک فرقہ بن جاتا ہے. اگر وہ یہ کہے کہ اور بھی حق پر ہیں، ہمارا بھی ایک نظریہ، چلو پھر بھی کوئی بات ہے، آدمی دلیل سے بات کرے، سمجھائے کتاب و سنت سے، کیونکہ وہی قطعی دلیل ہے. لیکن جب وہ یہ کہتا ہے کہ صرف ہم حق پہ ہیں، صرف ہم صحیح ہیں، تو پھر اس کا مطلب ہے وہ ایک فرقے کی بنیاد رکھ دیتا ہے، وہ ایک نیا فرقہ وجود میں آ جاتا ہے، اور یا پھر کن ذہن ہوتا ہے پرلے درجے کا، اسے کوئی بات سمجھ ہی نہیں آتی. تو اپنی شخصیت کے اظہار کے لیے وہ فرقہ ہو جاتا ہے. یہ بڑے ذہین تھے وہاں حمید الدین فرائی رحمۃ اللہ علیہ، اور قرآن کریم میں عجیب و غریب نکات بیان کرتے تھے. اگر کبھی ان کی تھوڑی بہت چیزیں اب تو باقی رہ گئیں، اگر کبھی کوئی پڑھے گا تو احساس ہوتا ہے کہ 1000 سال میں امت کے، یعنی پچھلے یہ 1000 سال چھوڑ دیں، تو اس میں ایک دماغ ابو مسلم کا تھا جو قرآن کریم کو سمجھتا تھا، پکا معتزلی تھا، اہل سنت میں سے نہیں تھا، معتزلی تھا عقیدے کے اعتبار سے، لیکن کاش کہیں اس کی تفسیر مل جاتی، کاش ایسے ہو جاتا، راضی رحمت اللہ علیہ جیسا ذہین آدمی اس سے بے نیاز نہیں اس کا۔ راضی کئی جگہ پہ ابو مسلم کی تفسیر کے حوالے دیتا ہے کہ ابو مسلم نے یہ لکھا ہے، ابو مسلم نے یہ لکھا ہے، اور ابو مسلم کے جو راضی نے حوالے دیے ہیں انہیں آپ پڑھیں تو اندازہ ہوتا ہے کہ اس شخص پہ کتنا عقل کا غلبہ تھا، اور وہ جو چیزیں ہم کہتے ہیں کہ اس چیز کو اس دلیل سے ثابت کرنا ہے، وہ بلا تکلف قرآن سے ثابت کرتا چلا جاتا ہے۔ اب تک تو اس کی تفسیر کہیں ملی نہیں، شاید اللہ کرے کسی جگہ پڑی ہو اور وہ مل جائے۔ 1000 سال میں امت میں ایسا دوسرا دماغ دیکھنے میں نظر نہیں آتا۔ ہم یہ ایسے ہی نہیں کہتے، یہ جب کوئی پڑھے ابو مسلم کو تو پھر پتہ چلتا ہے کہ وہ دماغ تھا، کیا چیز تھی، کیا انسان تھا، اور کیسے اللہ کی کتاب پہ وہ بحث کرتا ہے۔ مولانا حمید الدین فراہی تقریباً ایسے ہی آدمی تھے، لیکن افسوس یہ کہ ان کی چیزیں محفوظ نہیں رہیں، اور وہ قرآن کریم کو تمام تعلیم کا انہوں نے مرکز بنایا۔ اور ہوا یہ کہ مولانا حمید الدین فراہی نے سرائے میر ایک جگہ ہے، وہاں پر ایک مدرسہ قائم کیا، اور سرائے میر میں وہ قرآن کریم پڑھاتے تھے، تفسیر بیان کرتے تھے، اور طبیعت میں اتنی پابندی تھی اپنی باتوں کی، اپنی چیزوں کی، اور ایسی حد درجہ اللہ نے انہیں سادگی دی تھی کہ ان کے شاگرد کہتے تھے کہ ہم نے انہیں دیکھا اور چند آنے کا کپڑا پہنتے تھے، شخصیت میں تقویٰ بھی تھا، سب کچھ تھا۔ اور ان کے شاگرد کہتے تھے کہ ایک دن مدرسے میں وہ لڑائی ہو گئی، اور لڑائی کیا ہو گئی، ہم اٹھا کر کھانا ان کے سامنے لے آئے اور ہم نے کہا یہ دیکھیے جو آپ نے باورچی رکھا ہے اس نے اس میں کتنی مرچیں ڈال دی ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ اچھا بچوں بیٹھو، میں تمہیں ایک بات سمجھاتا ہوں۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ دیکھو ہم تمہیں کھانے کا طریقہ بتا دیتے ہیں۔ انہوں نے کہا جی آپ کھانے کا کیا طریقہ بتاتے ہیں، کس دن مرچیں کم ہیں، کس دن زیادہ ہیں۔ تو انہوں نے پانی اور نمک منگوا لیا اور شوربے میں پانی ڈال دیا، اور ان کا بچوں اب اس سے روٹی لگا کے کھا لو، دیکھو مرچیں کم ہو گئیں۔ اور کہنے لگے جس دن اور زیادہ پریشانی اور مسئلہ ہو تو نمک بھی چھڑک لیا کرو، اور پڑھنے کے لیے آئے ہو، کھانے کے لیے آئے۔ تو ان کے شاگرد کہہ رہے تھے بس زندگی ایسے ہی گزر گئی ان کی، اور ایک چھوٹی سی کچی مسجد اور بیٹھ کے وہ قرآن پڑھاتے رہے، اور ان کو شاگرد چاہیے تھے، اور ان کی جو سچی طلب تھی ان کے زندگی کے آخری حصے میں انہیں شاگرد مل گئے۔ بس 5-7 آدمی ملے، زیادہ آدمی نہیں ملے، مگر انہوں نے جو فکر تھی اپنی اسے منتقل کرنا چاہا۔ انہوں نے چاہا کہ جو کچھ وہ قرآن کریم پر محنت کرتے ہیں یہ محنت لوگ سیکھیں، اور اگر آپ 20ویں صدی میں دیکھیں گے تو جتنے لوگ بھی بعد میں آئے ہیں انہوں نے کسی نہ کسی رنگ میں اس شخصیت سے فائدہ اٹھایا۔ مولانا شبیر احمد صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ ممکن ہے اس میں نہ ہوں، لیکن پھر جتنا قرآن پہ کام ہوا ہے، مولانا حمید الدین فراہی کی چھاپ ہر ایک پر لگی ہے، یعنی ان سے ان لوگوں نے فائدہ اٹھایا۔ ندوہ میں آتے تھے قرآن کریم پڑھانے کے لیے، تفسیر پڑھانے کے لیے، ندوہ والے وقت دیتے تھے، شبلی وقت دیتے تھے، حتیٰ کہ شبلی کا یہ حال ہو گیا کہ انہوں نے کئی مرتبہ خط میں لکھا کہ اس قرآن کریم کی اس آیت کا مطلب میں نہیں سمجھ پایا، تم لکھ بھیجو۔ بھائی تھے آپس میں، تو شبلی جو سوال کرتے تھے تو ظاہر ہے کہ وہ یہ سوال تھوڑے ہی کرتے تھے جو عام طور پہ تفسیروں میں کوئی جواب مل جائے، وہ دماغ تھا نا سوال کرنے والا بھی، اور دماغ تھا جواب دینے والا بھی۔ تو حمید الدین فراہی نے جن لوگوں کو پڑھایا تھا ان کے شاگردوں میں کچھ لوگ جماعت اسلامی میں چلے گئے۔ مولانا نے جب بنیاد رکھی 1940 میں، تو حمید الدین فراہی رحمتہ اللہ علیہ کے شاگردوں نے ان لوگوں کو جوائن کر لیا، اور انہوں نے کہا کہ اسلام کا کام کرنا ہے، اور اس وقت ہمارے نزدیک پورے ہندوستان میں کوئی بھی دین کا کام ایسا نہیں کر رہا کہ ہم انقلاب کے لیے کچھ افراد کو تیار کر سکیں۔ ایک نظریہ یہ تھا، تھوڑی سی یہ سیاست کی بات آتی ہے، ایک نظریہ یہ تھا کہ کانگریس کے ساتھ مل کر ہم تحریک چلائیں، انگریز نکل جائیں گے، اور انگریزوں کے بعد اس ملک میں جب جمہوریت قائم ہوگی تو جمہوریت میں جتنے سیٹس ہندوؤں کی ہوں گی مسلمانوں کی بھی کم و بیش اتنی ہوں گی، مسلمانوں کی کچھ کم ہوں گی۔ تو وہ کہتے تھے کہ دیکھو یہ پروسیس چل رہا ہے، تم جب آئے تھے تو تم ایک آدمی تھے، 2 تھے، 10 تھے، 20 تھے، اور اب ہوتے ہوتے تم کئی کروڑ ہو گئے۔ اگر 100-200 سال ہندوستان میں یہ پروسیس چلتا رہے تو ایک دن آئے گا اگر جمہوریت قائم رہے گی تو پھر اس کے بعد ملک میں اسمبلی میں تمہاری اکثریت ہو جائے گی اور بلا امتیاز تم دین کی خدمت کر سکو گے اور تم یہ کام کرو گے. ایک نظریہ یہ. ایک نظریہ یہ تھا کہ ہمیں ہندوؤں سے نجات حاصل کرنی چاہیے, انگریزوں کی غلامی ختم ہوئی تو ہندوؤں کی غلامی میں آ جائیں گے, ان کو بھی ہٹاؤ اور ہمیں ایک الگ ملک بنا لینا چاہیے. یہ تیسرا نظریہ تھا. چوتھا نظریہ, تیسرا نظریہ یہ بھی تھا کہ ہمیں ایسے افراد تیار کرنے چاہیے جو افراد صحیح معنی میں انقلاب برپا کر سکیں اور ہندوستان میں انقلاب ہو, اور ان کے پاس سیاسی خاکہ اس وقت نہیں تھا. سات آٹھ سال میں ملک بن گیا, تقسیم ہو گیا, جماعت اسلامی یہاں آ گئی اور جماعت ان افراد کو ساتھ لے کر آئی. یہ نہیں تھے کہ انہوں نے انڈیا میں چھوڑ دیا, بلکہ کچھ افراد یہاں بھی منتقل ہو گئے. یہاں تک کہ پاکستان میں انتخابات کا مسئلہ جب اٹھا کہ انتخابات میں الیکشن میں جانا ہے یا نہیں, تو جماعت اسلامی میں کئی ہفتے مہینے گزر گئے اس بحث میں کہ ہمیں کیا راستہ اختیار کرنا چاہیے. ایک رائے ان میں یہ تھی کہ ہمیں اختیار کرنا چاہیے الیکشن کا راستہ, اسمبلیوں میں آئیں اور پھر کام کریں, اور دوسرا راستہ وہی پرانا تھا ان کا جو انہوں نے ابتدا میں طے کیا تھا کہ ہم لوگ کسی بھی طرح سیاسی کسی نظام میں نہیں آئیں گے اور انقلاب کے لیے کام کریں گے تاکہ لوگ جمع ہوتے جائیں, اور آہستہ آہستہ مسلمان جب بڑی تعداد میں جمع ہو جائیں گے تو پھر انقلاب آ جائے گا. یہ دو نظریے جماعت اسلامی میں چلتے رہے, یہاں تک کہ ایک نظریہ جو تھا مودودی صاحب کا, انہیں قائل کر لیا ان کے رفقا نے, اور انہوں نے کہا کہ مولانا الیکشن کے علاوہ کوئی طریقہ نہیں. دوسری طرف جو اس نظریے کے داعی تھے وہ مولانا حمید الدین فرائی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے, مولانا امین حسن اصلاحی, بڑے بڑے لوگ تھے, اسلم صاحب تھے ملتان کے, اور بیس کے نام, یہ ڈاکٹر اسرار صاحب تھے, اور یہ ارشاد حقانی جو جنگ میں لکھتے ہیں, یہ سارے اس وقت نوجوان لڑکے تھے. 56 میں 57 میں ماچھی گوٹ میں اجتماع ہوا, اور ماچھی گوٹ کے اس اجتماع میں پورے پاکستان سے جتنی جماعت اسلام کی سب تھے. حکیم اشرف صاحب تھے فیصلہ آباد کے, وہ تھے جو بعد میں اہل حدیث, بلکہ بنیادی طور پہ اہل حدیث حضرات میں سے تھے, اور وہ مباحث ہوئی. وہ کچھ ہوا کہ آپ اب تک اگر چاہیں تو مقالات اصلاحی کے نام سے جو کتاب چھپی ہے اس کی پہلی جلد میں آپ کو مل جائے گی. ڈاکٹر اسرار صاحب نے اپنے اس زمانے کے حالات لکھے ہیں, اور ایک کتاب لکھی ہے جواب آن غزل, وہ غالباً کسی اور کی, اس میں مل جائے گا. نقض غزل انہوں نے لکھا ہے ڈاکٹر اسرار صاحب.
جماعت اسلامی
جی, جماعت اسلامی کے ساتھ ان کے تعلقات اس پہ لکھا ہے. مولانا منظور احمد صاحب نعمانی رحمۃ اللہ لکھا ہے, میری اور مولانا مودودی کی رفاقت کی سرگزشت اور اب میرا موقف, اس نام سے ان سب حضرات نے یہ لکھا. مولانا ابو الحسن علی نزوی رحمۃ اللہ کے سوانے میں مل جائے گا کہ ہم کیسے جماعت اسلامی میں گئے اور کیا کیا چیزیں ہوئیں. تو یہ دو بڑی شخصیات خود جماعت اسلامی کی آپس میں ایک دوسرے کے مقابلے میں آ گئی, ایک مولانا امین حسن اصلاحی اور ایک مودودی صاحب. اور مودودی صاحب نے وہ جن لوگوں نے تقریر سنی ہے وہ کہتے ہیں, واللہ عالم, اور کہتے ہوں گے تو صحیح کہتے ہوں گے, ان کا 6 گھنٹے مولانا نے تقریر کی اور ایسی زبردست تقریر کی. مولوی صاحب قلم کے تقریر کے بادشاہ تھے, بولتے تھے تو دلائل بھی دیتے, ان کی تحریر دیکھ لیں آپ. یہ الگ بات ہے وہ غلط صحیح اس کا الگ ہے, لیکن ان کا بیان ایسا ہی ہوتا تھا. تو 6 گھنٹے جو انہوں نے تقریر کی تو انہوں نے پورے ماحول کو بدل دیا, سوائے چند ایک لوگوں کے جو اس خطابت کے سحر میں نہیں آئے. اور انہوں نے کہا مولانا راستہ ہمیں اس ملک میں اختیار کر لینا چاہیے افراد کو بنانے کا, اور افراد ہم بناتے چلے جائیں حتیٰ کہ اتنی ہماری اکثریت ہو جائے کہ اس اکثریت کو لے کر ہم حکومت کا تختہ الٹیں اور پھر کام کریں. مولانا نہیں مانے, اور مولانا نے آخر پہ کہا کہ کیا ہوا اگر میں نے کچھ لوگوں کو ہاتھ سے پھینک دیا ہے, تو بہت سو کو ہاتھ میں رکھ بھی لیا, تو یہ لوگ اٹھ کھڑے ہوئے, ارشاد احمد وغیرہ, ڈاکٹر سرار صاحب, تو جو حکیم عبد الرحیم اشرف تھے انہوں نے کہا مولانا دیکھنا یہ ہے کہ آپ نے پھینکا کس کو ہے اور ہاتھ میں رہا کیا ہے, اور آپ نے ہیرے پھینک دیے اور ریت سے دونوں مٹھیاں بھر لی ہیں, اس پہ آپ خوش ہو رہے ہیں. تو خیر مختصر قصہ یہ کہ جماعت اسلامی کے یہ دو ٹکڑے ہو گئے. ایک گروہ ایسا چلا انہوں نے کہا کہ ہمیں افراد ہی پر محنت کرنی ہے، اور مودودی صاحب کو ایوب خان نے بلایا. ایوب خان اپنی ذہنی کیفیت کے مطابق ڈرتا تھا جماعت اسلامی سے، اور وہ سمجھتا تھا کہ جماعت اسلامی جو ہے اگر انہوں نے ملک میں انتشار برپا کرنا چاہا تو یہ کر دیں. یہ حقیقت تھی نہیں تھی، لیکن ایوب ذہنی طور پر ڈرتا تھا. مولانا کو جیل ہو گئی سیاسی وجوہ کی بنیاد پہ، کچھ قادیانیت کی وجہ سے. خیر جب واپس آئے تو اس نے کہا، مودودی صاحب ملاقات کے لیے بلایا، معذرت کی، تو کہا آپ کو جیل میں کوئی تنگی تکلیف، میرے علم کے بغیر یہ ہو گیا. تو مولانا نے اس سے اچھا جواب دیا. مولانا نے کہا آپ نے میرے 2 سال ضائع نہیں کیے، آپ نے پوری ایک نسل کے 2 سال ضائع کر دی. تو ایوب نے جو کچھ انہیں کہا، مولانا اگر اس وقت مان لیتے تو شاید آج کی سیاست کچھ اور ہو جاتی. ایوب نے کہا مولانا میں آپ کو مشورہ دیتا ہوں کہ آپ سیاست کو چھوڑ دیں اور پاکستان میں دونوں صوبے مشرقی مغربی. اس نے کہا جہاں آپ کہیں، جتنی زمین آپ کہیں، جتنا پیسہ آپ کہتے ہیں میں دینے کو تیار ہوں، آپ بیٹھیں اور اگلی نسل تعمیر کریں. ان کا مولانا آپ ایک نسل بنائیں، آپ کو اللہ نے صلاحیت دی ہے، اور یہ سیاست چھوڑ دیں، یہ ہم جیسے دنیا دار لوگوں کا کام ہے. تو مولانا جب باہر آئے، اخباری نمائندوں نے پوچھا یہ سب تاریخ میں مل جائے گا، تو مولانا نے ایک اخبار کو انٹرویو دیا، انہوں نے کہا جی ہاں میری قیمت لگا رہے تھے اور میں نے انکار کر دیا. تو یہ قصے ہوئے ادھر، اور دوسرے تھے امین حسن اصلاحی. وہاں امین حسن اصلاحی چونکہ پڑھے ہوئے تھے حمید الدین فراہی رحمۃ اللہ علیہ کے، انہوں نے اپنی جد و جہد جاری رکھی. انہوں نے کہا افراد تیار کرو اور افراد بناؤ، لیکن امر واقعہ یہ ہے کہ اب ہم 50 سال ادھر کھڑے ہو کے جب پچھلی تاریخ کو دیکھتے ہیں تو مودودی صاحب اگر افراد بنانے پہ لگ جاتے اور وہ تعلیمی اداروں میں کام کرتے رہتے یا تعلیم کا کام کرتے رہتے تو کہیں زیادہ اچھے افراد بنا سکتے تھے. ادھر کیا ہوا، ادھر آ کر امین حسن اصلاحی صاحب نے کہا کہ اب مجھے افراد چاہیے، بنانے چاہیے. اور امین حسن اصلاحی علم کے اعتبار سے اور امین حسن اصلاحی اپنی سوچ کے اعتبار سے، آپ دونوں کی کتابیں پڑھ لیں، آپ کو صاف پتا چلے گا کہ مودودی صاحب سے کہیں آگے کے آدمی. بڑا علم دیا تھا اللہ نے، اور جو کچھ انہوں نے لکھا ہے وہ بھی بہت کچھ ہے. اور پھر انہوں نے تفسیر لکھنی شروع کی، اور سب چیزوں سے ہٹ کے وہ 2 کاموں میں پڑ گئے. ایک انہوں نے تدبر قرآن لکھی، اور ایک انہوں نے اپنے شاگردوں کی ٹیم بنانی شروع کی کہ میں کسی طرح اپنے شاگرد بناؤں. اور ایک واقعہ پیش آ گیا تھا مسجد الاصلاح کی تاریخ میں، ایک واقعہ تھا وہ میں سننے گیا تھا مولانا سے. امین حسن اصلاحی اس وقت بہت بوڑھے ہو گئے تھے، تو مغرب کی نماز میں نے پڑھی ان کے ساتھ ہی، تو میں نے ان سے کہا، کہنے کے کیسے آنا ہوا، میں نے بتایا میں اس واقعے کو سننے آیا. اور واقعہ یہ ہو گیا تھا کہ مدرسۃ الاصلاح نے بہت اچھے اچھے لوگ پیدا کیے. یہ جس بزرگ کے نام کے ساتھ بھی آپ دیکھتے ہیں نا اصلاحی، اس کا مطلب ہے کہ یہ سرائے میر کے مدرسۃ الاصلاح، مدرسۃ الاصلاح کا پڑھا ہوا ہے. ہمارے یہاں راولپنڈی میں صدر الدین اصلاحی صاحب تھے، مولانا صدر الدین تھے، یہ بھی وہیں کے پڑھے ہوئے تھے. جتنے بھی اصلاحی، حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے خلفاء میں سے مولانا نجم الدین صاحب تھے جنہوں نے حضرت کے مکتوبات جمع کیے ہیں، وہ بھی وہیں کے پڑھے ہوئے تھے. تو تعلیم میں انہوں نے تھوڑے افراد کو رکھا، مگر ایک سے ایک اچھا ہیرا اور شاندار آدمی نکلا. تو امین حسن اصلاحی وغیرہ کے دور میں وہاں پر کسی بات پر بحث ہوئی، خیر وہ لمبا قصہ ہے اس کو چھوڑیے، اس کے نتیجے میں ان پر کفر کا فتویٰ لگا. اور مولانا عبد الغنی صاحب پھولپوری جو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلفاء میں سے تھے، اور مولانا مفتی رشید صاحب کراچی والے جو یہ ان کے شیخ مولانا عبد الغنی صاحب پھولپوری رحمۃ اللہ تھے، حضرت نے لکھا اپنے پیر و مرشد مولانا تھانوی رحمۃ اللہ کو کہ حضرت ان لوگوں کے یہ 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 نظریے ہیں. تو حضرت نے لکھا کہ اگر کسی کا بھی یہ نظریہ ہے تو وہ کافر ہے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا یوپی اور ادھر کے صوبوں میں فتویٰ تو وہ ٹکسالی تھا، جب کفر کا فتویٰ لگا تو لوگ ان سے اکھڑنا شروع ہو گئے. اس فتوے کی بھنک پہنچی دارالعلوم دیوبند میں، اور دیوبند میں اس وقت شیخ الحدیث تھے مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ. تو سیاسی وجوہ کی بنیاد پر بھی، اور حضرت کا تقویٰ اور اتنی بڑی شخصیت، پھر خاص طور پہ وہ 14-15 سال مدینہ منورہ میں رہے تو مسلمانوں پہ ان کا بڑا اثر تھا، حضرت نے وہ فتویٰ لیا اور حضرت چلے گئے وہاں مدرسۃ الاصلاح. یہ خود ہم سے امین حسن اصلاحی صاحب نے کہا کہ ہم لڑکے تھے، جوان تھے، ہمیں پرواہ بھی نہیں تھی. ہم نے کہا مولانا تھانوی رحمۃ اللہ کے فتوے کی ہمیں کیا پرواہ ہے، ہمارا مدرسہ ہے یہ ہے وہ ہے. تو حضرت نے سمجھایا اور حضرت نے فرمایا تمہیں پتہ نہیں ہے کہ حضرت کا فتویٰ کتنا مستند ہوتا ہے اور یہ اسلام کی مسلمانوں کی ترقی کی راہ میں کتنا رکاوٹ بن سکتا ہے. میں اس لیے آیا ہوں کہ تم رات کو میرا جلسہ رکھو. تو ہم بڑے خوش ہوئے کہ حضرت کی تشریف آوری. حضرت ویسے بھی وقت کہاں ہوتا تھا, تو ہم نے جلسے کے لیے ٹھنڈورا پٹوایا. غالباً مؤمن حسن اسلائی نے یہ بھی کہا کہ ہم نے حضرت سے کہا کہ حضرت کل جلسہ رکھیں گے, آپ رہیے ہمارے پاس. تو حضرت رہے, پھر اگلے دن رات کو جلسہ رکھا اور ہم سب کو بٹھایا اسٹیج پہ, اور جو مدرسے کے بڑے اور ذمہ دار تھے اور فتویٰ لے کے حضرت نے پڑھا. حضرت نے فرمایا اس بنیاد پر مولانا تھانوی رحمۃ اللہ نے کافر کہا, تمہارا یہ عقیدہ ہے؟ ہم نے کہا ہمارا یہ عقیدہ نہیں. حضرت نے فرمایا تو پھر کفر کہاں رہا؟ ایک ایک وجہ بیان کر کر کے پوچھتے رہے کہ تمہارا یہ عقیدہ ہے, تمہارا یہ عقیدہ ہے. ہم نے کہا حضرت ہمیں تو پتا بھی نہیں. تو حضرت نے بڑی لمبی تقریر کی اور فرمایا بھائی یہ مسلمان ہی ہیں. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ سے میں خود بات کر لوں گا, تمہارے سامنے دیکھو انہوں نے اقرار کیا ہے. تو پھر وہ رات رہے. پھر کہتے تھے اگلے دن ہم اسٹیشن پہ چھوڑنے آئے تو میں نے راستے میں کہا, میں نے کہا حضرت آپ کی اتنی بڑی شخصیت ہے, ہمیں نہیں سمجھ آتی آپ کو مسلمانوں کا الگ ملک بنانے پہ اعتراض کیوں, آپ کیوں نہیں مسلم لیگ میں آتے؟ تو حضرت نے مجھ سے کہا کہ گڑگاواں دیکھا. میں نے کہا حضرت دیکھا, گڑگاواں ایک چھوٹا سا قصبہ. تو فرمایا اگر اتنی سی جگہ پر بھی اسلام کا نفاذ ہو سکتا, ہمیں امید ہوتی کہ جو ہاتھ بنا رہے ہیں اس پاکستان کو اتنی جگہ پر بھی اسلام نافذ کر دیں گے تو پاکستان کی جدوجہد میں صفیں بنتی, تم پہلی صف میں کھڑا ہوتا. لیکن تم بچے ہو, ابھی تمہارے جذبات ہیں, نوجوان ہو, تم نہیں سمجھ سکتے. تمہیں پتہ چل جائے گا کہ یہ لوگ دھوکہ دے رہے ہیں, اسلام نہیں آئے گا. یہ تو میں نے خود بات سنی تھی اس لیے اس کو دہرا دی. تو مولانا اصلاحی کہتے تھے کہ یہ امین حسن اصلاحی صاحب نے خود ہم سے کہا, ان کا حقیقی تقویٰ کا نور یہ جب انہوں نے بیان کیا 87 میں میں گیا, تو انہوں نے کہا حقیقی تقویٰ کا نور میں نے اپنی زندگی میں صرف دو آدمیوں کے چہرے پر دیکھا. کہنے لگے جتنا نور تمہیں نظر آتا ہے نا یہ سب کھانا پینا ہے, اچھی غذا کا نور ہے. حقیقی تقویٰ کا نور میں نے صرف دو آدمیوں کے چہرے پر زندگی بھر دیکھا, ایک اپنے استاد حمید الدین فرائی اور ایک مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ. کہتے تھے اتنے متقی آدمی تھے. بہرحال تو امین حسن اصلاحی صاحب انہوں نے زندگی وقف کی. انہوں نے کہا کہ مجھے شاگرد چاہیے اور قرآن کریم کی تفسیر لکھنی. شاگرد انہیں اللہ نے دے دیے. کچھ لوگ جو پنجاب یونیورسٹی سے پڑھے تھے اور جماعت اسلامی سے متاثر تھے, جب یہ انہوں نے دیکھا کہ سیاست اور دوسری طرف ایک شخص ایسا بھی ہے جو زیادہ اچھی طرح دین کو بیان کرتا ہے, وہ مولانا امین حسن اصلاحی سے جڑ گئے. ان کا حضرت آپ ہمیں پڑھا دیں. ان میں ایسے بھی تھے جنہوں نے فلسفے میں ایم اے کیا تھا, ایسے لوگ بھی تھے جنہوں نے انجینئرنگ یونیورسٹی میں ٹاپ کیا ہوا تھا, بڑے کریم اور اچھے لوگ, اگرچہ وہ شاگرد ان کے 5-10 ہی تھے, لیکن انہوں نے زندگی ان کے لیے وقف کر دی اور کہا کہ قرآن کریم. قرآن کریم لکھتے لکھتے جب وہ پہنچے ہیں تدبر قرآن پہ, تو مولانا امین حسن اصلاحی کا حلقہ بہت بڑا ہو گیا تھا. بڑے بڑے اچھے لوگ ان کے پاس جاتے تھے. آخری زمانے میں موتا امام مالک پڑھایا کرتے تھے. ہم نے خود دیکھا کہ لاہور میں جن لوگوں کو کریم کہا جا سکتا ہے بڑے بڑے لوگ تھے. ڈاکٹر اسرار جیسے آدمی ان کے پاس جاتے تھے سننے کے لیے, درس ان کا سننے کے لیے, اور سب لوگ جاتے تھے. لیکن ہوا یہ کہ ایک تو انہیں مستقل شاگرد ملے امین حسن اصلاحی صاحب کو, یہ ان کے کام, اور دوسری طرف تدبر قرآن جو لکھ رہے تھے, تو تدبر قرآن لکھتے لکھتے ان پر ایک اثر جس کو ہم نے میں پہلے بیان کرنا چاہیے تھا کہ مدرسۃ الاصلاح والوں پر ایک اثر علی گڑھ کا بھی, کہ جس طرح علی گڑھ میں یہ بات تھی کہ عقلیات سے ہر چیز کو ثابت کیا جائے, ان میں ایک پہلو یہ بھی تھا, دینداری بھی, قرآن بھی, حدیث بھی, اور اس کے ساتھ ساتھ علی گڑھ سے بھی انہوں نے حصہ لیا تھا. اور علی گڑھ میں شبلی پڑھاتے رہے تھے خود, مولانا حمید الدین رحمت اللہ علیہ جاتے رہے تھے, تو علی گڑھ کا تو اثر آیا تھا. علی گڑھ کے اس اثر کی وجہ سے ان میں عقلیات کا غلبہ بھی تھا. اور مولانا امین حسن اصلاحی اب بھی ان کی تحریریں آپ پڑھ لیں, بہت عقل کی باتیں لکھتے ہیں. عقل کو ایک طرح کا معیار اور عقل کو ایک طرح کی دلیل وہ سمجھتے ہیں. تو تدبر قرآن جو انہوں نے تفسیر لکھی, اس کی اب دیکھ لیں آپ 9 جلدیں, اور یا دوسری طرح چھپی ہے تو 12 جلدیں, اور ان میں حدیث سے بودھ ہے. پوری تفسیر میں مشکل سے بہت مشکل سے 100 حدیثیں بھی نہیں، پوری قرآن کریم کی تفسیر ہے اور 100 احادیث بھی نہیں. اس سے حدیث سے ان کا ذہنی بودھ معلوم ہوتا ہے. پھر ہم ملنے جب گئے تو ہم نے ان سے پوچھا مولانا سے، میں نے عرض کیا کہ آپ کیا فرماتے ہیں فلاں فلاں کے متعلق، کہنے لگے شہاب زہری رحمۃ اللہ علیہ تبا تابعین میں سے، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے استاد تھے. تو ہم نے سنا تھا کہ انہوں نے ان پہ تنقید کیا، ہم نے کہا جا کے خود دیکھتے ہیں کہ اصل مسئلہ کیا ہے. تو ہم سے کہنے لگے کہ اگر وہ میرے زمانے میں ہوتا تو میں اس کا گلا گھونٹ دیتا، میں اس کا جانی دشمن ہوں. یہ جتنا شیعت کا تانا بانا ہے یہ اس شہاب زہری نے ہی بنا. تو حیران رہ گئے کہ شہاب زہری رحمۃ اللہ علیہ موتا امام مالک بھری پڑی ہے، جہاں امام مالک بار بار کہتے ہیں کہ میں نے شہاب سے یہ سنا، ان سے یہ سنا، ان سے یہ سنا، بہت بڑے لوگوں میں سے. تو حدیث سے ان کی دوری ہوئی. جب حدیث سے دوری ہوئی تو ان کی تدبر قرآن چھاپتا کون تھا، تدبر قرآن کو عام کون کر رہا تھا، معاشرے میں پھیلا کون رہا تھا؟ ڈاکٹر اسرار سے. ابھی زندہ ہے، ہم سے جا کے پوچھ لینا. جب چوتھی جلد اس کی آئی تو مولانا امین احسن اصلاحی صاحب کی روش حدیث کے ترک کی ہو گئی، انہوں نے حدیث کا انکار شروع کر دیا. جب حدیث کا انکار شروع کیا اور سورہ نور میں جب پہنچے تو انہوں نے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کے متعلق بہت سخت جملے لکھے ہیں، گنڈا، بدماش، منافق. پر معاذ رضی اللہ عنہ وہ صحابی ہیں جن سے یقیناً بدکاری ہوئی، لیکن انہوں نے کی تھی توبہ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے متعلق فرمایا تھا کہ میں نے اسے دیکھا ہے جنت میں غوطہ لگاتے ہوئے نہروں میں. تو جب ان کے متعلق لکھا کہ جنس زدہ، بدماش، منافق، تو ڈاکٹر اسرار صاحب نے ان سے کہا کہ یہ صحابہ رضی اللہ عنہ کی توہین ہے جس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دے چکے کہ وہ جنتی ہے اور میں اسے دیکھ رہا ہوں، آپ نے یہ کیا لکھ دیا. تو ڈاکٹر صاحب نے چوتھی جلد کے بعد پھر یہ تفسیر چھاپنا چھوڑ دی تھی. ابھی بھی زندہ ہیں، آپ پوچھ سکتے ہیں کوئی بھی جا کے. یہاں سے وہ راہ الگ ہو گئی. جب راہ الگ ہوئی تو ڈاکٹر صاحب نے پھر اس کام کو لے لیا. اسی لیے وہ اب تک یہ کہتے ہیں کہ ہمارے ہاں آؤ اور خلافت کے لیے کام کرو اور بیعت کر لو، اور یہ افراد کے بنانے کی تیاری میں. یہ ہے اس تحریک کا قصہ جو اس صدی میں پیش آئی ہے. اور ایک طرف یہ ہو گئی، یہاں تک ہی ہم آپ کو پہنچانا چاہتے تھے کہ ممکن ہے آپ میں سے بہت سو کو علم نہ ہو کہ آخر یہ مسئلہ کیا ہے. جو افراد تیار کر رہے تھے امین احسن اصلاحی صاحب، ان شاگردوں کے ذہن میں لا محالہ یہ بات بیٹھنی ہی تھی کہ حدیث جو ہے اس کی کوئی اہمیت نہیں. تو انہوں نے جو شاگرد تیار کیے، ان کے مایا ناز شاگردوں میں ڈاکٹر خالد مسعود تھے، یہ جو اسلامی نظریاتی کونسل کے چیئرمین ہیں، یہ تھے، غامدی تھے، یہ سب لوگ انہوں نے تیار کیے، انہوں نے پڑھایا. غامدی نے فلسفے میں ایم اے کیا، پھر جا کر انہوں نے زندگی لگا دی امین احسن اصلاحی کے ساتھ، اور امین احسن اصلاحی صاحب نے انہیں اس پٹڑی پر چڑھایا کہ حدیث کوئی چیز نہیں. جب انہوں نے برملا اعلان کیا آج سے کئی برس پہلے غامدی صاحب نے کہ حدیث کا کوئی مقام نہیں، اور کل 12 حدیثیں ہیں یا 9 ہیں جو ٹھیک ہیں، باقی تو سب ایسے ہی ہیں. تو یہ جو ہے نا، نظریاتی کونسل کے چیئرمین بھی ڈاکٹر شیر زمان، ان سے پوچھئے گا. انہوں نے پکڑ لی، انہوں نے بھری محفل میں اٹھ کے چیخنا شروع کر دی. انہوں نے کہا آپ کیا کہتے ہیں، حدیث کا کوئی مقام نہیں اور صرف 12 حدیثیں ٹھیک ہیں، آپ یہ کیا گمراہی پھیلا رہے ہیں. ان کی پھر خط و کتابت ہوئی، سب کچھ ہوا، لیکن افراد ایسے چاہیے تھے جو حدیث کا انکار کریں. اور اس کی بنیاد علی گڑھ میں اس طرح رکھ دی گئی تھی کہ علی گڑھ، آپ سر سید کو پڑھیں نا، تو سر سید کو کسی نے لکھا ہے کہ ہم نے سنا ہے آپ رجم کا انکار کرتے ہیں. انہوں نے کہا میں رجم کا انکار نہیں کرتا، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ رجم قرآن سے ثابت نہیں، حدیث سے ثابت ہے، قرآن سے ثابت نہیں. یہ شوشہ انہوں نے چھوڑ دیا. خوارج بھی انکار کرتے تھے رجم کا، کہ کوئی آدمی مر جائے یہ تو غلط بات ہے. تو ڈاکٹر یہ سر سید نے اتنا لکھ دیا. جب سر سید نے یہ لکھا تو آگے جو آنے والے تھے انہوں نے تو حدیث کا انکار کر دیا. نتیجہ یہ نکلا کہ رجم کا انکار، رجم کے دلائل کیا ہیں، رجم کیوں ہونا چاہیے، امین احسن اصلاحی صاحب نے اس کا انکار کیا. ان کا انہوں نے ابھی لکھا ہوا ہے اپنی تفسیر میں بھی، ان کا میں رجم کا انکار نہیں کرتا، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ رجم کی بنیاد حدیث نہیں ہے، رجم کی بنیاد قرآن کو رکھو، کیونکہ قرآن میں آیا ہے کہ جو زمین پہ فساد پھیلائے اس کے ہاتھ کاٹ دو، پاؤں کاٹ دو، یہ کرو، اس کا مطلب ہے اسے قتل کر دو. تو اس کی بنیاد حدیث پہ نہیں، قرآن پہ. اب جب انہوں نے رجم کے نیچے سے بنیاد حدیث کی نکالی اور وہ تلقین کرتے رہے کہ حدیث کوئی چیز نہیں, سنت کوئی سنت ہے بس متواتر امت میں چلی آتی ہے, کہ نماز ایک طبقے نے دوسرے طبقے سے لے لی, 14 صدیوں سے زکوٰۃ اسی طرح چل رہی ہے, حج اسی طرح چل رہا ہے, یہ چیزیں ٹھیک ہے مگر حدیث کی کوئی اہمیت نہیں ہے. تو پھر ان کے شاگردوں کے ذہن میں آئی, پھر انہوں نے قامتی صاحب نے انکار کیا. اب اسلامی نظریاتی کونسل میں اکثریت انہی لوگوں کی ہے جو اس فکر کے ہیں, اس لیے انہوں نے آ کر اب یہ مسئلہ پیدا کر دیا کہ قتل کی سزا سوائے قتل کرنے کے اور کوئی نہیں. جب یہ کہیں گے کہ قتل کی سزا پاکستان میں موت کی سزا, اسے ہی دی جا سکتی ہے اس نے قتل کیا, باقی کوئی نہیں, تو رجم نکل گیا. اسی طرح ارتداد کی سزا شریعت میں قتل ہے, بنیاد اس کی بھی حدیث ہے, جب حدیث سے انکار ہو گیا وہ بھی نکل گئی. اسی طرح جتنی بھی قتل کے صورتیں ہیں سب کی سب نکل جاتی ہیں کیونکہ ان کی بنیاد حدیث پہ ہے, اور قتل کے عوض میں موت اس کی بنیاد قرآن پہ ہے. قرآن کریم میں آیا ہے نا کہ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ, عقل والو بدلہ قتل کا اس کے عوض میں موت دینا اس میں تمہاری زندگی ہے, یعنی زندگی کی حفاظت کا سامان ہے. تو قرآن کو تو انہوں نے نہیں چھیڑا, انہوں نے کہا قرآن نے سزا متعین کی ہے بس, باقی جتنی قتل کی صورتیں حدیث کے مطابق آئیں وہ سب ختم ہو گئیں کیونکہ بنیاد حدیث کا انکار ہے. اس لیے مسجد میں ظاہر ہے, اللہ نہ کرے کہ ہم کبھی بھی جھوٹ بولیں, مگر یہ کہ ڈاکٹر صاحب نے مجھ سے خود کہا, انہوں نے کہا امین حسن اصلاحی صاحب کا حال وفات سے پہلے تقریباً وہ ہو گیا تھا جو پرویز کا تھا, بالکل ٹھیک انہوں نے یہی لفظ کہے, اور جسے کہتے ہیں پاؤں سے زمین نکل جانا, ہمارا یہ حال ہو گیا. ہم حیران ہوئے کہ کہاں سے اس تحریک کا آغاز ہوا اور انجام کہاں تک ہے. یہ ہے آج کل اسلامی نظریاتی کونسل, یہاں سے یہ لوگ چلے ہیں اب یہاں تک پہنچے, اور پھر حکومت کو یا جن لوگوں کو انہیں ایسے لوگ چاہیے تھے کہ جو کتاب و سنت کو عقل کے مطابق کریں, یا جو موجودہ زمان کے مسائل حل کریں, جو کچھ بھی ان کے غرض ہوگی, بہرحال آپ ہم سے زیادہ بہتر جانتے ہیں سیاسی معاملات کو. یہ ہے وہ تحریک کہ حدیث کا انکار, حدیث کو نکالو درمیان سے. جب حدیث نکال دیں تو قرآن رہ گیا, قرآن کی تشریحات بہت ہیں جو مرضی کر. یہ نظریاتی کونسل نے آج کل جو آ رہا ہے نا ہر جگہ کہ سزائے موت, یہ اس کی اصل ہے, یہ تحریک ہے, اور بنیادی مقصد صرف ایک ہی ہے, اور وہ حدیث کا انکار کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت قرآن کے شارح کی ہے کہ قرآن کی وہ تشریح کر دیں, بس اس سے زیادہ کچھ نہیں قرآن نے پہنچا دیا. اسی وجہ سے انہوں نے رجم کا انکار کیا, اسی وجہ سے وہ جو کچھ عرصہ پہلے مباحث چلتی رہی ہیں ڈاکٹر گاندھی کے ساتھ, ان سب کی اصل یہی ہے. اسی طرح وہ کہتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا انتقال ہو گیا, قیامت کے قریب نہیں آنا, انہوں نے مہدی نے نہیں آنا, یہ ایسے ہی ہے تم لوگ اپنے پاس سے. تو ہم کہتے ہیں متواتر احادیث, وہ کہتے ہیں حدیثیں ایسی ہیں ہی نہیں, بس اس کا انکار ہی ہے. تو یہ ایک چیز تھی ہمارے خیال میں آیا کہ جسے آپ سمجھتے ہوں گے کہ نظریاتی کونسل یہ بحث کر رہی ہے اس کی بنیاد انکار حدیث ہے, اور یہ فتنہ اوپر سے چلا ہوا ہے. تو ان لوگوں کے نظریات آئندہ پتہ نہیں, اللہ ہی جانے کتنا عرصہ تک آپ ہم رہیں گے, مگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو یہ چیزیں ملتی چلی جائیں گی. پھر ان میں سے کچھ یہ جو چیئرمین ہیں لائیڈن یونیورسٹی میں پڑھنے گئے, ان کا مطالعہ بھی وسیع ہوا اور بھی پڑھا انہوں نے, تو اس کا بھی یہی آیا کہ نسواں بل جو ہے, اس حقوق نسواں بل کی اتنی حمایت انہوں نے کی, وجہ یہ کہ اس میں بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو حدیث سے ثابت ہوتی ہیں, جو حدیث کو مانتے ہی نہیں ہیں اسے کیوں شریعت مانے. یہ تھی بات خیال میں آیا کہ آپ حضرات کے سامنے عرض کریں.
شکر تو کام کافی اخلاص سے ہوا تھا, اس کے بعد دونوں جو اس کی شاخیں نکلی وہ آ کے رکھی ہوئی لگتی ہیں.
نہیں, غلطیاں بانجھ تھوڑی ہوتی ہیں, غلطیوں کے بچے ہوتے ہیں, یہ آگے بھی چلے گی. یہ
آگے غلطیاں چلے گی نا, ہاں, لیکن وہ جو اخلاص کا بیچ میں پہلو جو تھا نا, جب جن حضرات کی آپ نے بات کی کرنا شروع کیا تھا, انہوں نے تو بہت مخلص شبیر رحمانی کی جیسے آپ بات کر رہے
ہیں,
آگے ان کے پھر وہ پھر جو علیحدہ بھی ہوئے جیسے ڈاکٹر اسرار صاحب کی آپ بات کر رہے ہیں, ڈاکٹر اسرار صاحب بھی کھل گئے تو پھر ان چیزوں کا کے اوپر نہیں آ رہے.
کس پہ؟
جیسے آج اسلامی نظریاتی کونسل میں خالد صاحب آ گئے یا قامدی صاحب آ
گئے. نہیں, وہ بہت رد کرتے ہیں اس کو.
نہیں, اوپنلی تو نہیں کر رہے.
اپنے
فضل الرحمان کے ساتھ کافی رہے ہیں یہ, تو
کون
یہ ڈاکٹر
صاحب, مطلب ان کا کافی ساتھ دیا. ہاں, لیکن اب وہ قامدی اور ان لوگوں کے خلاف لکھتے ہیں, اب وہ ان کے خلاف لکھتے ہیں. اور حدیث کا جہاں تک تعلق ہے وہ ڈاکٹر سرار پوری طرح حدیث کو مانتے بھی ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ لوگ گمراہ ہو گئے. کہ آپ ان کے ہر مہینے میثاق وغیرہ جو چھپتے ہیں انہیں پڑھیں تو ان کے رد میں لکھتے ہیں. اختلاف اتفاق ان کی باقی چیزوں سے الگ بات ہے, مگر جتنی بات وہ کہتے ہیں وہ صحیح. یہ حدیث کے معاملے میں وہ کہتے ہیں کہ ان کا مسلک اور رویہ وہی ہو گیا جو پرویز کا.
یہ جامع افسا کا جو آج کل معاملہ چل رہا ہے اس کے متعلق کیا ہماری رائے ہونی چاہیے کہ یہ کیا ہے؟ کیونکہ کوئی علماء کا جانا تھوڑا سا اختلاف بھی ہے, کوئی کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے, کچھ ان کا ساتھ دے رہے ہیں, کچھ ان کے خلاف لکھ رہے ہیں.
دیکھیں جہاں تک ان کی نیت کا تعلق ہے اللہ ہی جانتا ہے, اور جو بظاہر ہمیں لگتا ہے ہم اسی کے متعلق کہہ سکتے ہیں اخلاص, نیکی, تقویٰ, دیانت داری چیزیں ہیں ان لوگوں میں. اور جو طریقہ کار ہے یہ غلط ہے. مقاصد بھی ٹھیک ہیں, ان کی نیکی تقویٰ اپنی جگہ پر ہے, لیکن طریقہ یہ بزرگوں کا نہیں. کبھی بھی یہ نہیں ہوا کہ مدارس اور مساجد اس مقصد کے لیے استعمال ہونے لگیں, اس کے لیے گراؤنڈ ہے پبلک, گلی محلہ بازار جائیں, لوگوں کو اپنا ہم نوا بنائیں. لیکن یہ طریقہ کار اس سے پورے مدارس پہ زد پڑے گی, اللہ نہ کرے. یہ اس سے پہلے بھی ہو چکا ہے. کتنے بجے آزان ہے؟
8:30.
اس سے پہلے بھی ہو چکا ہے, لوگ اس کو کیوں نہیں سوچتے؟ 1972 میں بھٹو صاحب کا جب بڑا غلبہ تھا اور کمیونزم کا دور اور سوشلزم کا, آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں تو اس زمانے میں جمعیت علماء اسلام میں مفتی محمود صاحب کی سربراہی تھی, وہاں غلام غوث ہزاروی تھے, بڑے بڑے لوگ تھے. تو انہوں نے یہ کہا کہ بھٹو قانون جو آئین بن رہا ہے یہ کہ سوشلزم نہ آ جائے. تو انہوں نے کہا نصرت العلوم گجرانوالا مدرسے میں, وہاں سرفراز خان صاحب ماشاء اللہ اب تک حیات ہیں, وہاں سواتی صاحب اب تک حیات ہیں, تو بوڑھے ہو گئے بیچارے, بہت 90 سال کے ہو گئے, یہ اس وقت نسبتاً اچھی عمروں کے تھے. تو ان سب نے مل کر یہ طے کیا تھا کہ ہم پاکستان میں نفاذ شریعت کریں گے. نفاذ شریعت کی پھر کانفرنس ہوئی, پھر مولانا عبید اللہ انور صاحب کو بڑی بری طرح پولیس نے مارا, اتنا مارا کہ وہ ساری زندگی بستر سے ہی نہیں اٹھ سکے, ان کی ریڑھ کی ہڈی جو تھی اس میں تکلیف ہو گئی. تو وہ آتے تھے, میں نے دیکھا خود بھی مجلس سے ذکر کے لیے شیراوالا گیٹ میں لاہور میں, لیکن نہیں زیادہ دیر بیٹھ سکتے تھے, پولیس نے اتنا تشدد کیا. ان سب بزرگوں نے اس وقت مل کر کہا کہ ہم قاضی کورس نے نفاذ شریعت کو قائم کرتے ہیں. اور انہوں نے کہا کہ ہر علاقے میں جہاں بھی مفتی ہیں ہم متعین کریں گے, اور ان کے پاس لے جا کر لوگ اپنے مسائل کا شرعی حل تلاش کر لیں. اور مفتی محمود صاحب عقل مند آدمی تھے, سیاسی تھے نا, تو بھٹو نے ان سے کہا کہ آپ سٹیٹ ان سٹیٹ قائم کر رہے ہیں. تو انہوں نے کہا نہیں, ہم لوگ یہ نہیں کر رہے, ہم یہ کہتے ہیں کہ فریقین دونوں راضی ہوں شریعت کے مطابق فیصلہ کرانے پہ تب آئیں, ورنہ کورٹس میں جائیں. جب راضی ہوں گے تو تحقیق کرنے کے بعد ہم فیصلہ لکھیں گے, اور ہم فیصلے میں لکھیں گے کہ پنچایت کا یہ فیصلہ ہے. تو پنچایت کا فیصلہ جب سیشن جج کی عدالت میں جائے گا یا کہیں بھی جائے گا تو جج کو مدد مل جائے گی کہ وہاں کے لوکل لوگوں نے, مقامی لوگوں نے فیصلہ کیا, اور اس کی پاکستان کے قانون میں بالکل اہمیت ہے کہ جب پنچایت کوئی فیصلہ کرتے تو بہرحال عدالت اس کا احترام کرتی ہے یا اس پہ کوئی بھی آرڈر جاری کرتی ہے. مفتی صاحب نے راستہ اپنایا تھا یہ, اور اس لیے انہوں نے پھر مفتی عبداللہ صاحب جو قاسم العلوم کے تھے انہیں مقرر کیا تھا ڈیرہ غازی خان وغیرہ ان علاقوں میں کہ آپ یہاں سے شرعی فیصلے کریں. پھر ان کے پاس مقدمے آئے, وہ مقدمے اس زمانے کے اور وہ تفصیل ترجمان الاسلام میں چھپتی رہی, اور کچھ عرصے کے بعد ختم ہو گیا. جس کے خلاف مفتی نے فیصلہ دیا اس نے کہا لو یہ اسلام ہے, مفتی کو کیا پتا ہے اسلام کی نے کیا خبر ہے, میرا حق مارا گیا, نہیں چل سکی. تو یہ تو 72 میں ہو چکا ہے سب کچھ, اور اس وقت جو قیادت کرنے والے تھے بہرحال اسمبلی میں ان کی نشستیں تھیں, لیڈرز تھے. تو کیوں, یا تو معلوم نہیں ہے لوگوں کو, یا یہ کہ پھر اسی لائن پہ
چلے. مدرسے کے کی سر پہ نظر آ رہی ہے, علماء تو نہیں ہے سارے پاکستان کے, یا کم از کم
نہیں چل سکتی بھائی. کہاں سے
اس کو بڑے اسکیل پہ تھوڑا سا ذرے ذرہ بڑے پیمانے پہ صوفی محمد صاحب نے بھی تو اس کو تحریک چلانے کی کوشش کی تھی نا نیپال کی, اور وہ بھی کامیاب نہیں ہوئی. صوفی محمد صاحب کی تحریک جو تھی بڑے لوگ اس میں,
افراد جب نہیں چاہتے کہ ہم پہ اسلام نافذ ہو تو کیوں آپ نافذ کریں گے, کیسے کریں گے؟ کون نہیں جانتا کہ بینک میں سود سود ہی ہے, لیکن کروڑوں افراد ہیں جن کے کھاتے سود کے چلتے ہیں بینکوں میں, تو وہ اس نظام کو نہیں چاہتے, غیر سودی نظام کو, کیونکہ اپنی مرضی سے جا کر وہ سود وصول بھی کرتے ہیں, دیتے بھی ہیں دیتے بھی ہیں. تو جب پبلک نہیں چاہتی کہ اس پر آپ ایک چیز نافذ کریں, تو پھر پچھلے 300 سال میں دیکھ لیں جتنی کوششیں بھی ہوئی ہیں اس طرح کی, سب کا سب نتیجے صفر نکلے. سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ 1,00,000 سے زیادہ آدمیوں نے بیعت کی تھی ان کے ہاتھ پہ, اور سارے ان کے سوانے میں ملتا ہے, سوات میں جب انہوں نے اپنے قاضی مقرر کیے 400 کے قریب, اور عشر وصول کرنا تھا تو پٹھانوں نے کہا ہم عشر نہیں دیتے, فصلیں ہم لگائیں, کام ہم کریں, دسواں حصہ تم لے جاؤ, یہ کیوں؟ اور انہیں سید صاحب رحمت اللہ علیہ کے ساری زندگی کی محنت تھی, 400 سے زیادہ قاضیوں کو راتوں رات قتل کر دیا, حتیٰ کہ مسجد کو آگ لگا دی جہاں وہ حضرات پناہ لینے کے لیے جمع ہوئے تھے, مسجد کو پٹھانوں نے آگ لگا دی. اسی لیے سید صاحب رحمت اللہ جب سوات سے نکلے تو وہ پھر جا رہے تھے کشمیر اور بالا کوٹ رکے, تو لوگ جہاد کی بات کرتے تھے, فرماتے تھے اب نہ بات کرو مجھ سے جہاد کی, ان کو اتنا شدید صدمہ تھا. کیا نتیجہ نکلا؟ لوگ نہیں چاہتے. جب تک لوگوں کا ذہن نہ بنے اور جب تک لوگ خود اس کے لیے ولنگ نہ ہوں, کیسے کسی نظام کو نافذ کریں؟ اور اس سے بھی بڑی بات, اگر آپ کو اختلاف ہو تو بے شک ہو, مزاج قوم کا قانون کی پابندی ہے نہیں, بگڑا ہوا مزاج. ایک تو یہ ہے نا کہ قوم کا مزاج قانون کو چاہتا ہو, پھر تو چلو انگریزی قانون نافذ کرو اسلامی کرو, یہ بحث بات کی ہے. قوم کا مزاج کیا ہے؟ قوم کا مزاج ہی نہیں ہے کہ قانون کے مطابق چلیں, اس لیے کہ قوم کو غذا ملی ہے تحریکوں کی, تنظیم کی نہیں. قوم کو جذباتیت سے پالا گیا ہے, جذبات اور تحریک کے نتیجے میں ملک بنا, جذبات اور تحریکوں ہی کے نتیجے میں ملک ٹوٹا, پھر جذبات اور تحریکوں نے ہی کسی کو اقتدار میں لایا کسی کو ہٹایا. تو قوم کا مزاج ایسا ہے, آپ دیکھیں نا ہوا دیکھنی ہو کہ کدھر کی چل رہی ہے تو ایک چٹکی اٹھا کے بندہ ایسے خاک کی ڈالے تو پتہ چل جاتا ہے ہوا کدھر کی. قوم کے مزاج میں ایک چھوٹی سی بات آپ دیکھیں, کہیں کیو کا لائن کا تصور نہیں ہے, سینما کہہ رہا ہوں, اسٹیشن کسی جگہ چلے جاؤ, لائن کا تصور ہی نہیں. بینکوں میں چلے جاؤ, پڑھے لکھے لوگ آتے ہیں, کوئی لائن کا تصور نہیں ہے. قوم کا مزاج ہی ایسا نہیں, اس کو تو غذا ملی ہے نعروں کی, تحریکوں کی, اچھلنے کی, کودنے کی. تو ان کو اگر کوئی غذا اب یہ دینا چاہے کہ تم قانون کے مطابق زندگی بسر کرو, تو پہلے تو مزاج بناؤ نا قانون کا. یہ بات کی بات ہے کہ اسلام کا قانون یا انگریزی قانون, مزاج قوم کا نہیں بنا. بھٹو صاحب جب آئے تھے تو یہی مزاج تھا نا, یہ بینک تمہارا ہے, یہ چیز تمہاری ہے, راتوں رات وہ ہو گئے پرائیویٹائزیشن, اس کو ہیں
مشینوں میں نام لکھ
لیا. ہاں ہاں, تو یہ تحریکیں پھر ایسے ہی ہوتی ہیں, لوگوں میں واہ واہ ہو گئی, اسکولس گورنمنٹ نیشنلائز ہو گئے, یہ چیزیں لوگوں کی پراپرٹی تھی, لوگ اس سے محروم ہو گئے راتوں رات, کتب خانے ضبط ہو گئے. تو مزاج لیڈرز نے بنایا ہے جو قوم کا, وہ جذباتیت کا ہے. ضیاء الحق آپ 1987 کی جولائی کا شمارہ نکلوائیے البلاغ کا, وہاں تک عثمانی صاحب نے اداریہ لکھا, مجھے اچھی طرح یاد ہے جون یا جولائی کا شمارہ, اس میں مولانا نے لکھا کہ ضیاء الحق صاحب نے کہا کہ پنڈی ڈسٹرکٹ کے لیے 35 قاضی درکار ہیں, اور ہمارے پاس 35 قاضی نہیں تھے, کیونکہ ضیاء الحق مجھ سے کہتے رہے کہ قاضی کورس قائم کرنی ہے, تو انہوں نے لکھا ہے کہ ہمارے پاس 35 قاضی پنڈی ڈویژن کے لیے نہیں مل سکے. تو کدھر چلے ہیں اسلام کا نفاذ؟ فرض کر لیجیے اس وقت تھانے دار یہ چاہتا ہے کہ اس ملک میں हीरोइन आम, प्राइम मिनिस्टर चाहता है ना हो, तो प्राइम मिनिस्टर की कोई नहीं सुनेगा, थानेदार की चलेगी। तो आप इस्लामाबाद ही में अपने थानेदार लगाना चाहते हैं, 50 एक तो चाहिए होंगे, कहां से आएंगे? हुकूमत भी चाहे कि 50 ईमानदार थानेदार मुकर्र करते हैं, आएंगे कहां से? अफराद जो तैयार होते हैं वो कोई इदारा नहीं है बिल्कुल, कि अफराद तैयार।
इससे तो बेहतर है जो
जो भी हो, बहरहाल नियत और उसको तो हम कुछ कहते नहीं, मगर तरीका कार ये जज्बातियत का जो है ना, ये कौम ने नतीजे जज्बातियत के देख लिए, इन्हीं जज्बातियत ही का नतीजा है कि कानून नाम पे नाफिज। इजाजत। Thank you.